الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولايا صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت مثل سر. وزر سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بائیں ہاتھ والے کیسے برے ہیں بائیں ہاتھ والے. ہماری جو گفتگو قرآن کریم کی روشنی میں چل رہی ہے، اور جو آیات کریمہ ہم تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس میں اس آیہ کریمہ میں روز معاشر اس گروہ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو بائیں ہاتھ پہ ہوں. یہ وہ گروہ ہوگا جس کے اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بائیں ہاتھ کا تھمائے جانا اگر اسے دیکھا جائے تو اتنی تکلیف دہ صورت ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ وہ حصے ہیں جو بندہ خود منتخب کرتا ہے. اللہ کریم غفور الرحیم ہے، کلام ذاتی میں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کریم بندوں پر ظلم نہیں فرماتے. یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اپنے نفس کی اور خواہشات کی پیروی میں لگ جاتے ہیں، چہ جائے کہ اللہ کریم کی عبادت کی جاتی، یہ اپنی خواہشات کی عبادت میں لگ جاتے ہیں اور اپنے انجام کا انتخاب خود کرتے ہیں. یہاں ایک بات سمجھنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو پھر اس میں ہم اپنا کمال ذاتی بیان کرتے ہیں، اور کمال ذاتی کا ہی احساس غالب رہتا ہے کہ میں نے کمال کر دیا، میں نے برموقع بات کی، برموقع عمل کیا، میں پختہ قدموں پر کھڑا رہا. تو وہ سارا کمال اپنے ذات کے گرد گھما رہا ہو، اور جہاں کہیں نقصان ہو جاتا ہے، تکلیف دہ صورت پیش آتی ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ یہ تو تقدیر میں ایسا لکھا تھا، یعنی یہاں میری کمی بیشی تو نہیں ہے، یہ من جانب اللہ ایسے ہو گیا، تقدیر ایسی تھی. وزر ناظرین کرام، قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ جہاں اللہ کریم انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے وہ اسے اپنا کمال سمجھتے ہیں، اور جہاں اپنی غلطی سے نقصان اٹھاتے ہیں اسے اللہ جل شانہ کی طرف کرتے ہیں. اسی طرح جب یہاں بات ہوگی، اس سزا کے حوالے سے بات ہوگی، تو جو اعتراضات کرتے ہیں وہ اس سزا پر بھی اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں. اور عجیب بات ہے، عجیب بات کہ جس سزا پر تم اعتراض کر رہے ہو اس سزا کے وارد ہونے کو تم مان رہے ہو، چونکہ سزا آج تو نہیں وارد ہو رہی جو روز معاشر کی ہے. آج کی تو سختیاں وہ ہیں جو ہم اپنی غلطیاں کر رہے ہیں اور بھگت رہے ہیں، اور ان غلطیوں پر جو انحصار نتائج کا آخرت میں آئے گا. جب تم آخرت کی جزا پر اور سزا پر اعتبار کرتے ہو تو پھر اللہ جل شانہ کا جو حکم ہے اس پر پھر کیوں نہیں عمل کرتے؟ دیکھو نا، جو اعتراض کرتا ہے اس سزا پر جو آخرت کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پہلے بات کہ اس نے مانا کہ ہاں یہ سزا ہوگی. تو سزا کے پہلو کو مانتے ہو اور جو حکم کا پہلو عمل کی صورت میں نصیب ہو رہا ہے اسے نہیں مانتے. اس کا مطلب ہے پسند ذاتی چاہتے ہیں، جو جیسے انہیں پسند ہے ایسا ہو. میاں ہوگا وہ جو مالک کل کائنات چاہے گا. ہم مالک نہیں ہیں، ہمیں اپنی حیثیت کا ادراک ہونا چاہیے. اور جب نسبت مالک کی طرف ہوگی تو پھر حیثیت ہے کوئی نہیں، لیکن جب نظر مخلوق پر دوڑاؤ گے تو اس نے اشرف الخلق پیدا فرمایا. صرف اس ایک بات کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتے ہم. تو فرمایا، اور بائیں ہاتھ والے کیسے برے ہیں بائیں ہاتھ والے. فی سموم و حمیم، وہ آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ اب جب یہ سموم پر عربی میں بحث کرتے ہیں تو یہ وہ حدت جو جسم کے مسام تک داخل ہو، کیونکہ جو دوزخ کی آگ ہے اس سے دار دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی، کئی درجے زیادہ حدت ہے اس میں، اور کھولتے ہوئے پانی میں۔ تو یہاں ہم اپنی زندگی میں جب دیکھتے ہیں کھولتا ہوا پانی، اس کھولتے ہوئے پانی کی حدت آگ کے مطابق ہی ہوگی، اور جب وہاں کھولتے ہوئے پانی کی بات فرمائی جا رہی ہے تو پھر اس کا کھولنا اور اس پانی کی جو گرمی ہے وہ اس آگ کے مطابق ہوگی جو آگ وہاں ہے اور جو حدت وہاں ہے، تو پھر اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے درجے کتنے حدت کے ہوں۔ تو ایسی آگ ہوگی جس کا احساس جسم کے مسام تک وجود کے اندر لے کر جائیں گے، اور پانی جو ہے وہ کھولتا ہوا ہوگا، اور کھولتا ہوا پانی، شدید کھولتا ہوا پانی میں گوشت ڈالیں تو لمحہ نہیں لگتا کہ ہڈیاں گوشت چھوڑ دیتی ہیں اور گل سڑ کر وجود جو ہے وہ پانی کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں۔ وظل میں یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے۔ اب آگ فرمائی گئی، فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، وہ آگ میں ہوں گے کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں۔ اب سیاہ دھوئیں کا سایہ، جب سائے کی بات آتی ہے تو اس سے مراد راحت لی جاتی ہے، کہ سایہ وہ جگہ ہے جہاں راحت میسر آ سکتی ہے، جہاں سستایا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں سائے سے جو مفہوم لیں، اب ایک سایہ وہ ہے جو اللہ جل شانہ نے اہل جنت کو عطا فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی گھوڑ سوار 100 سال بھی گھوڑا دوڑاتا رہے تو وہ درخت کے سائے سے نہیں نکل سکتا، اتنے وسیع سائے نصیب ہو گئے اہل جنت۔ اب جو کردار اہل دوزخ نے اختیار کیا اور جس نتیجے کی طرف یہ پہنچے، وہاں سایہ کیسا ہوگا؟ سیاہ دھواں ہوگا اور اس کے سائے میں ہوں گے، لیکن وہ دھواں راحت نہیں دے گا۔ لا بارد ولا کریم، لا بارد جو ٹھنڈک نہیں دے گا، جس میں ٹھنڈ نہیں ہوگی، جو راحت کا سبب نہیں، ولا کریم جس میں فرت نہیں ہوگی، جس میں کرم نہیں ہوگا، جس سے آسائش نہیں ملے گی، یعنی اس دھوئیں میں بھی اتنی شدت ہوگی گرمی کی اور آگ ہوگی کہ اس سائے کو دیکھ کر بھی جو احساس سائے کے ساتھ فرت کا یا رات کا ملتا ہے وہ بھی بھول جائیں گے، اتنی سختی ہوگی وہاں۔ انم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ اس سے پہلے بڑی خوشحالی میں رہتے تھے، پھر یہاں کی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ پا رہے ہیں، جہاں ان کے پاس موقع تھا، جہاں ان کے پاس فرصت تھی۔ اب جب یہاں ہم اپنی زندگی پر بحث کریں گے اور یہاں کے حالات پر بحث کریں گے، تو جیسے تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی کمی بیشی تقدیر الہی کے سپرد کر دیتے ہیں، اگر تو کسی کی قسمت میں اہل دوزخ ہونا لکھا ہوتا اور کسی کی قسمت میں اہل جنت ہونا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا تو پھر امتحان کیسا؟ سے مراد ہے ایک ایسی خاص حدود ہیں جس کے اندر انسان کے پاس اختیار ہے۔ اب وہ اختیار کس درجے کا ہے، جب یہی بات ہم قرآن کریم سے سمجھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ راہ کا انتخاب کرنا، اس نیت کا باندھنا جو راہ پر چلنے کے قابل بنائے اور اس راہ پر چلنے کی جستجو کی جائے۔ اب وہ راہ کیسی ہے، صالح ہے یا بد ہے، اس کا انحصار اس نیت پر ہے جو صاحب نیت اختیار کرتے ہوئے قدم بڑھا رہا۔ اب یہی صورت جزا و سزا جو دنیا پر وارد ہوتی ہے اس میں بھی ایسی ہے، اور اللہ معاف فرمائے، اپنے غلط اقدام کو یہ کہہ دینا کہ تقدیر میں ہی ایسا تھا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ گستاخی ہے، اس لیے کہ جو اختیار اللہ کریم نے تمہیں دیا ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے تم نے راہ کا انتخاب کیا۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس اختیار میں ایسا اختیار نہیں ہے کہ جو جی چاہے وہ کر سکے، رائے انتخاب بات اتنی ہے بس۔ اگر اس سے آگے یا پیچھے کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو پیدائش سے لے کر موت تک کے معاملات میں بڑے تسلی سے بیٹھے اور ایک ایک معاملے کو سوچے۔ میں آج سے اگلا حصہ اپنا نہیں دیکھ سکتا یا نہیں سوچ سکتا، لیکن جو گزر چکی ہے میں اس کو تو دیکھ سکتا ہوں، میں اس سے تو سمجھ سکتا ہوں۔ تو جو جس کو جب جہاں جتنی فرصت اللہ نے عطا فرمائی عین اس کا وہ مقام ہے، لیکن اس عطا میں اس بندے کا ذاتی کمال کیا ہے؟ قائم بے ذات صرف اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے اس کے قائم رکھنے سے۔ بات پیدائش کی آتی ہے، کسی اختیار ہے پیدائش کا، کسی اختیار ہے شکل و صورت کا، استعداد کا، رنگ و نسل کا، وقت کا، اسی طرح بات موت کی آتی ہے۔ پھر دنیا کے معاملات میں جب اور تقدیر پر جب بحث آتی ہے تو اس میں ایک قضاء معلق ہے اور ایک قضاء مبرم ہے۔ قضاء معلق جیسے حدیث شریف میں خیرات کرنے کا، صدقہ کرنے کا بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے تو کوئی بھی جو بری بلا ہے یا کوئی ایسا بھی نقصان ہونا ہے وہ اس سے بچت نصیب ہو جائے گی، کسی آزمائش سے بچا جا سکے گا۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ اگر صدقہ کر کے کسی آزمائش سے بچا جا رہا ہے تو یہ ایسی تقدیر ہے جسے اللہ کریم نے اس صدقے کے سبب ہٹا دیا، یعنی یہ معلق تھی، اگر وہ عمل نہ کیا گیا ہوتا تو یہ وارد ہو جاتی۔ پھر ایسے حکم جو مبرم کے زمرے میں آتے ہیں وہ طے ہوتے ہیں، وہ ایسا ہونا ہے۔ اسی طرح جو آخر وقت موت کا ہے اسے بھی کوئی ایک لمحہ آگے یا ایک لمحہ پیچھے نہیں کر سکتا، بلکہ معین جگہ سے کوئی نہیں ہٹ سکتا کہ اس معین موت کی جگہ پر کوئی نہ پہنچے۔ پچھلے دنوں میں ایک دیکھ رہا تھا کہ کسی یہیں ہمارے ملک میں کسی نوجوان کی، اللہ اس پر رحم فرمائے، اس کی خبر چل رہی تھی اور جو سیولنس کے کیمرے ہیں وہ دکھا رہے تھے کیسے نوجوان چلتا آ رہا ہے اور ایلیویٹر میں گیا، اور ایلیویٹر جب اس نے آن کیا اٹھایا تو وہ اونچائی سے نیچے گر گیا، اس میں کچھ چیز ٹوٹی ہوگی۔ تو بہت وقت بعد معلوم ہوا کہ فلاں ایلیویٹر میں کوئی شخص مردہ ہے، ڈھونڈا گیا، کھولی گئی تو اندر سے مردہ شخص نکلا۔ اب وہ خبر میں اور اس ریکارڈنگ میں جو دکھا رہے تھے ایسے ایک ایک قدم وہ نوجوان چلتا ہوا، خوبرو جوان ہے، ایسے ایک ایک قدم چلتا ہوا آ رہا ہے اور اپنی موت کی طرف جا، جو جگہ متعین تھی، جو وقت معین تھا، چل کر اس جگہ پہنچا ہے، موت وارد ہو۔ تو اسی طرح جو قضاء مبرم ہے وہ نہیں ٹلتی، لیکن ان چیزوں کو یا اس حصے کا اطلاق یہ کر لینا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تقدیر ایسی تھی، نہیں، یہ زیادتی ہے۔ قرآن کریم کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تفسیر فرمائی ہے کلام سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تفسیر فرمائی ہے جسے ہم سنت خیر الانام کہتے ہیں، اپنے کردار اور عمل سے، اپنے کلام سے، تو کوئی ایسی شے نہیں ہے جس میں شک رہے۔ ایک ہے کہ وہ جو ضد اور اناد ہے اور جو ذاتی انا ہے اسے لے کر کوئی بھی بہانہ کرتے رہیں تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ابو جہل سے کسی نے کہا کہ ایک فرد ہے جس نے تمہارے نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جس سے تمہاری ساری اس قدرت جو تم نے اپنی بنا رکھی ہے اس کو بھوچال آنے والا ہے، تو تم ہلاک کیوں نہیں کر دیتے؟ اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم ایسا نہیں چاہتے یا ہم نے ایسی کوشش نہیں کر رہے؟ اس نے کہا پھر کیوں نہیں کر پاتے؟ ایک فرد ہے، تم سارے اتنے طاقت کے حامل ہو۔ اس نے کہا وہ اللہ کا رسول ہے، ہم نہیں مار سکتے۔ کہا مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں۔ تو تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو جب اتنا جانتے ہو تو پھر اس کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا اس کا اعلان کر دوں گا تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا، ہم تو ختم ہو جائیں۔ تو وہ خناس جو انا کا ہے، انانیت ہے اپنے اندر، بات وہاں جاتی ہے۔ تو یہاں سے تو جو چیز سمجھی جائے تو سوچوں کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کوئی تین چار پانچ ایسے نہیں ہیں جن میں ان کے ساتھ دوسرا اللہ کریم کی ذات نہ ہو۔ موت کے وقت میں بیان فرماتا ہے کہ جسے جس تمہارے سامنے موت جس پر واقع ہو رہی ہے، وارد ہو رہی ہے، جسے تم دیکھ رہے ہو، میں اس وقت اس کے تم سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اگر تم میں طاقت ہے تو وہ اس کی روح لوٹاؤ، اس کو زندگی دو۔ تو جب مقصد صالح ہو، نیت صالح ہو، تو رسائی میسر آتی ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس راہ کا بندہ انتخاب کرتا ہے پھر اس طرح کے لوگ اور اس طرح کی محافل اسے ملتی جاتی ہیں، اور وہ کمال ذاتی سمجھتا ہے کہ میرے اتنے تعلقات بن گئے۔ اگر اس نے غلطی کی طرف انتخاب کیا ہے تو اسی راہ کے مسافر ملیں گے، اسی مزاج کے لوگ اس کو ملیں گے، وہی محافل اسی طرح کی اس کو بھی میسر ہوں گے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ذاتی کمال ہے کہ اتنے لوگ میں نے تعلق میں آ گئے اور اتنی میری طاقت ہوگی۔ اور اگر کوئی صالح حصے کا انتخاب کرتا ہے تو پھر اس طرح کی محافل اسے نصیب ہوتی ہیں، ایسے لوگوں تک رسائی نصیب ہوتی ہے جہاں پھر وہ ذات کی جو آمیزش ہے اس سے نکلتا ہے، پاک ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں بات سائے کی ہو رہی ہے معزز ناظرین کرام۔ تو لفظ سایہ یہ جب ہم سنتے ہیں تو سننے کے ساتھ جو پہلی چیز محسوس کرتے ہیں وہ راحت ہے، کہ سایہ ہے تو راحت ہوگی۔ لیکن یہ سایہ دوزخ کا جو دھوئیں کا سایہ اور سیاہ دھواں ہے، اور سما سیاہ ہے، اور آگ جو جب ہم جلاتے ہیں نا تو اس میں سرخی ہوتی ہے۔ اب جب آگ تپش کو صحیح پہنچتی ہے اور صحیح بھڑک اٹھتی ہے تو سرخی ہوتی ہے، بڑی حدت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ ویلڈنگ پلانٹ سے نکلتی ہے وہ شعلہ دیکھیں نا جو گیس کے ساتھ بنا ہوتا ہے، تو وہ سرخ نہیں ہوتا، نیلگوں ہوتا ہے۔ اور اس آگ کو رکھنا پڑتا ہے اور اسے ایسے گزاریں اس شعلے کو تو وہ کاٹ دیتا ہے حدت کی وجہ سے۔ تو اس سرخ آگ سے جس آگ میں نیلاٹ آ جاتی ہے، نیلا ہوتی ہے جس کے دیکھنا، وہ ایسے 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 کاٹ دیتی ہے اگر اس کو گزارے۔ اب اس سے آگے جب بات سیاہی کی آتی ہے اس میں کیا عدت ہو؟ بعض جگہ روایت میں ملتا ہے کہ 29 گنا زیادہ عدت جو ہے دوزخ کی آگ کی اس دنیا کی آگ کی نسبت۔ واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ولا کریم، کوئی فرد کا تصور نہیں ہوگا اس سائے میں۔ تو جب فرمایا انم کانو قبل ذالک مترفین، تو یہ لوگ اس سے پہلے بڑی خوشحالی میں رہتے تھے۔ تو دنیا کی زندگی میں اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جیسا کوئی چاہتا ہے ایسا ہمیں اسے دیتے ہیں، اور اگر وہ دنیا ہی چاہتا ہے تو اس میں سے بھی کچھ ہم اسے دے دیتے ہیں۔ لیکن دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور ہم دنیا مانگتے ہوئے یا دنیا کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلے کرتے ہیں، یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ بڑا کرم ہے جی، بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر بے شمار حرام اکٹھا کیا گیا ہے، بے شمار جو ہے غریب غربا ان کے حقوق غصب کیے گئے ہیں، بے شمار مخلوق خدا پر ہیرا پھیری سے حکومت قائم کی گئی ہے، دھوس دھاندلی کی گئی ہے اور گرفت اختیار کی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، جس جس کا حق غصب کیا گیا ہوگا اس کا حساب جب دینا ہوگا روز معاشر کے دن، اور کیا ہے حساب کتاب؟ تو جب اس دن مخلوق خدا کھڑی ہوگی اور انہیں حساب دینا ہوگا جو کچھ ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کا بدلہ دینا ہوگا، تو پھر سمجھ لگے گی کہ یہ رحمت تھی یا میری اپنی بےمانیاں تھیں جنہیں میں رحمت کا نام دیتا۔ اللہ کریم کی رحمت اور اس کا حصول ایک ہی رستہ ہے، واحد رستہ ہے، صحیح ترین رستہ ہے، آسان ترین رستہ ہے، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا کوئی اس سے باہر نکلا اتنا غلطی پر ہے، اتنا ظلم کر رہا ہے. اور اس دنیا کی زندگی میں جو خوشحالی ہے اس میں بھی کوئی کمال کسی فرد کا نہیں ہے، یہ بھی عطا اللہ کریم کی ہے. وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، اور بڑے بڑے گناہ یعنی کفر و شرک بار بار کرتے تھے، گناہ کرتے ہیں اور اسے ایسے دہراتے ہیں کہ یہ احساس بھی نہیں کہ میں یہ ظلم کر رہا ہوں. بندہ غلطی کرتا ہے نا، جسے احساس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، اور بار بار اگر غلطی کر رہا ہے تو ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں. پھر اس غلطی کا دہرانا یا اختیار کرنا اپنا حق سمجھنا شروع کر دے. ہم روزمرہ کے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈکیتی کرنے آئے، وہاں حادثہ ایسا پیش آیا کہ جو ڈکیتی کرنے آیا وہ مارا گیا. اب جو پیچھے اس کے ہیں وہ پورا زور لگا رہے ہیں، کیا ہم اس کا بدلہ لیں گے جی. اب جو جہاں تم گئے تھے اور جو تم کرنے گئے تھے اس میں اگلے کا قصور کیا تھا، تو پھر کیا ہے وہ بدلہ لے رہے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ ڈکیتی کرنا یا ظلم کرنا تو ہمارا حق تھا، تو پھر وہ کہتے ہیں ہم بدلہ لیں گے. تو اس سے مراد یہی ہے کہ اس حد کو پہنچ چکے ہیں جہاں احساس ہی نہیں رہا کہ میں غلطی پر ہوں. تو فرمایا وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، اور بڑے بڑے گناہ کفر و شرک بار بار کرتے تھے. ہر غلط عمل ظلم ہے، اور قرآن کریم شرک کو ظلم عظیم بیان فرماتے ہیں. بہت ہی بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، وحدانیت باری تعالیٰ کا جو انکار ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. معزز سامعین کرام، اللہ کریم کی جو بخشش ہے یہ وسیع ہے، اور اس کی جو صفات ہیں وہ لامحدود ہیں جس طرح اس کی ذات لامحدود ہے. اس لیے احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ کریم نے جو اصول ارشاد فرمائے ہیں عین پھر اسی طرح چیزیں جو ہیں ان پر عمل ہوتا ہے. تو دنیا میں اللہ کریم نے دنیا کو عالم اسباب پیدا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش قرآن کریم میں فرمایا جاتا ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا فرمایا بغیر والد کی، اسی طرح دوسری پیدائش جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن فرشتے کا مس کرنا، اب اس فرشتے کا وجود کو مس کرنا کیا ہوگا اس؟ لیکن سبب تو دنیا کی زندگی میں اسباب کا اختیار کرنا یہ صحیح حصہ ہے، لیکن اسباب صالح ہوں، راستہ درست ہو، یہ ضروری ہے. کیونکہ کسی عمل کے لیے قدم اٹھانا ہے تو قدم بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے. تو جو راستہ ہے وہ غلط ہے یا صحیح، یہ بنیاد ہے. راستے کے انتخاب میں جو چیز ضروری ہوگی وہ نیت ہوگی، چاہتے کیا ہو، پسند کیا ہے، کدھر جانا چاہتے ہو، پھر بات راستے کی آئے گی، پھر بات قدم کی آئے گی. تو بار بار کرتے تھے یعنی ان حدوں کو پہنچ گئے کہ احساس سے ضیاع ہی جاتا رہا. وقانو یقولون، اور کیا کہتے تھے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کیا کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں رہ گئے کیا اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یعنی جو ہے یہی ہے اور اسے جیسا ہم چاہیں ایسا گزار لیں. روایت ہے، ریت ہے، قبرستان ہے، بھرے پڑی ہے زمین لوگ جو دفنائے گئے ہیں، بے شمار لوگ روز موت کی آغوش میں جاتے ہیں، بے شمار پیدائش کے عمل سے گزرتے ہوئے دنیا میں وارد ہوتے ہیں. تو کیا ہوا جو ہم اگر اسی طرح دنیا میں زندگی بسر کریں گے تو اختتام تو موت ہے، تو ہم گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، کس نے دیکھا، کس نے پلٹنا ہے؟ پھر اسی میں ایک فقرہ علامہ فرمائے ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے، جب کوئی بات ہو نا کہ یہ خیال کرو اگلے جان یہ ہوگا یا یہ نقصانات، کہتے ہیں کس نے ڈٹھا، اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، یعنی کس نے دیکھا؟ ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے یہ فقرہ، کلام ذاتی کا انکار ہے یہ فقرہ. اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم تک پہنچا رہے ہیں، ارشادات عالی کا انکار کر رہے ہیں. تو کلام بڑا ضروری ہوتا ہے کہ سوچ سمجھ کر کی جائے، کم کلام فائدہ دے. تو کیا کہتے تھے؟ انکار کرتے تھے. پھر ایک اور پہلو فرمایا، آگے اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں اور کیا کہتے، آبا آباؤن الاولون، یعنی آبا آباؤن الاولون، کیا ہمارے اگلے باپ دادا؟ وہی جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ جو پہلے اس دنیا سے جاتے رہے اور قبرستان بھرے پڑے ہیں، تو وہ کون سے اٹھائیں جو ہم اٹھائیں گے؟ لیکن یہ دارے دنیا ہے، دار العمل ہے، اس سے متعلق بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے، موت اور موت کا جو وارد ہونا ہے، جو کیفیت اور حال ہے، اس کا بھی بیان فرمایا جا رہا ہے، اور جزا و سزا اور اس موت وارد ہونے کے درمیان جو پردہ برزخ کا بیان فرمایا جا رہا ہے، وہی بھی وہاں بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کلام ذاتی میں، اور اس مقام، یہ جو عارضی ٹھکانہ ہے، اس میں جو حالات اور واقعات ہوگے اس سے متعلق بھی ہمیں قرآن و حدیث سے روشنی ملتی ہے. بات پھر رہ یہی جاتی ہے کہ پسند ذاتی کو پوج رہے ہیں، خواہشات ذاتی کو پوج رہے ہیں، تشنگی نہیں ہے کسی سوال کے بارے، ایسا نہیں کہ کوئی سوال ہو اور اس کا جواب نہ، ایسا ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کریم کا کلام جامع اکمل کلام ذاتی ہے، کوئی تشنگی رہتی نہیں. تو کیا خیال ہے کہ ہڈیاں رہ گئے تو ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر جیسا ہم چاہیں ویسا کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اور عجیب بات ہے معزز سامعین کرام، جتنی غیر اخلاقی حرکات ہیں اور جتنے تجاوزات ہیں معمولات کے، انہیں کوئی اپنا حق سمجھتا رہے، لیکن ایسے معاشرے میں اور معاشرتی طور پر انہیں درست نہیں کہہ سکتا، درست گردانا نہیں جا سکتا. کیوں؟ ایسا اللہ کریم کا حکم پہنچایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اعلیٰ کردار کے حصے ہیں وہ غیر مسلم بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے، بھلے مانے نہیں اختیار نہ کریں، ان اقدار کا صالح ہونا. اور یہ اس اسلام کے استحکام کی علامت ہے اور مثال ہے. دنیا کے کسی معاشرے میں چلے جاؤ، صالح کردار جو ہے وہ اسے اچھا گنا جائے گا، اسے معاشرے میں پذیرائی ہوگی. قل ان الاولین والآخرین، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک سب اگلے اور پچھلے، لا مجموعون، جمع کیے جائیں گے سب، الی میقات یوم معلوم، ایک دن مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے سارے اگلے اور سارے پچھلے، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیام قیامت کے قائم ہونے تک جو آخری بندہ دنیا میں پیدا ہوا، اس تک تمام جمع ہوں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے دنیا سے چلے گئے وہ پہلے اٹھیں گے اور جو بعد میں آئے ہیں وہ بعد میں، جو دفن ہوئے ہیں بعد میں اٹھیں گے، نہیں. دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر کوئی اپنے مقام سے ایسے اٹھ کھڑا ہوگا، اور اکٹھا ہر کوئی اٹھ کھڑا ہوگا. اور اس پر اللہ کریم قادر ہیں اور وقت مقرر فرمایا ہوا ہے. یوم معلوم ایک مقرر وقت ہے جسے اللہ کریم نے طے فرما دیا ہے. جب کفار مکہ زیادتیاں کرتے تھے اور تجاوز کرتے تھے، تو قرآن کریم میں یہ بیان فرما دیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ کب قیامت آئے گی اور یہ اگر ہم خراب ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو قرآن کریم فرماتے ہیں کہ اگر ایک دن مقرر نہیں فرما دیا گیا ہوتا تو ان کا حساب انہیں ابھی دے دیا جاتا. تو وہ جو مقرر وقت ہے اللہ کریم نے جسے مقرر فرمایا ہے, جو جزا و سزا کا ہے, جو حساب کتاب کا ہے, اور اس حساب کتاب کے بارے میں قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ ہر شے موجود ہے جس کا کردار ہے وہ چیزیں بھول چکا ہوگا, لیکن حساب کتاب میں وہ چیزیں نہیں بھولی گئی ہوں گی. اس دن جن چیزوں کو وہ بھلا چکا ہو وہ بھی اسے یاد کرائی جائیں گی. اور ایسے جب ایسے اپنی زندگی کو واپس ہوش تک یاد کرتے ہیں تو ہم نے تو اللہ معاف فرمائے کتنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں کہ اپنی کمزوریاں اور کوتاہیاں یاد بھی نہیں ہیں. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے کہ ہم کیسی ہماری بدبختی ہے کہ غلطیاں کی ہیں اور اتنا بھی نہیں ہے کہ کتنی ہیں. اتنی بار دہراتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, پھر کر دیتے ہیں. اور معافی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چھوڑنا اور ندامت کا محسوس کرنا, یہ اصل معافی کی راہ ہے. اللہ کریم معاف فرمائے, اور جو غلطیاں مخلوق کر کے بھول چکی ہوگی روز معاشر وہ بھی حساب کتاب میں انہیں یاد دلائی جائیں گی. فلاں موقع اتنی تیری قدرت اور یہ ظلم اور زیادتی تو نے کی یا یہ گناہ تو نے کیا. یہاں ایک اور پہلو, ایک انسانی مزاج ہے, اسے اگر جزا و سزا کا احساس نہ ہو تو اس کا حدود و قیود میں رہنا مشکل ہوتا ہے. اور جب جزا و سزا کا احساس ہوتا ہے, اگر میں نے غلطی کی تو مجھے سزا ہوگی, تو یہ ایک اپنی حد میں رہتا ہے. تو قیامت پر جو ایمان ہے, یہ جو مزاج انسانی ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے کہ اگر میں نے غلطی کی ہے تو پھر مجھے حساب دینا ہوگا. تو جب یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو کردار میں مثبت تبدیلی ہے, اور اگر ایمان بالآخرہ کمزور ہوتا ہے اور حساب کتاب کا یقین نہیں رہتا تو پھر کردار مضبوط نہیں, کمزور ہوتا ہے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, پھر یقیناً تم کو اے گمراہ جھٹلانے والو, لآکلون من شجر من زقوم, تھور کے درخت سے کھانا ہوگا. اب کھانا پینا سونا راحت کے مقام کا ڈھونڈنا آرام, یہ انسانی زندگی کے حصے ہیں. انہی کے حوالے سے قرآن کریم ہماری تربیت فرما رہا ہے کہ یہ اعمال اس طرح کے نتائج ہیں. اور جس طرح اہل جنت کے حوالے سے بیان فرمائی گئی ہیں, آپ غور و کریں کہ مزاج انسانی میں جو سوچیں, جو عمل, جو چاہتے ہیں, جو پسند ہیں, اس کی تکمیل اور کس درجے کی. اور جو وجود انسانی کے واردات دنیا میں, اب اسے سائے کی تلاش ہے, گرمی سردی کا جو احساس ہے, جو بھوک ہے, جو پیاس ہے, اس میں سے جو نتیجے کو پہنچے گا, پھر جس راہ کا انتخاب کے اس طرح کا پھر اس کو حال ملے گا. تو فرمایا جا رہا ہے تھور کے درخت سے کھانا ہوگا. فمالعون من البطون, پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا. اب یہ کھانا ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے نہیں کھاتا, کھانا ہوگا. اور ایسا نہیں کھانا ہوگا کہ بس ہاں جی گزارا کرنا ہے. فرمایا فمالعون من البطون, پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا. جتنا کھایا جا سکتا ہے, جتنی پیٹ میں گنجائش آ سکتی ہو سکتی ہے, اتنا کھانا ہوگا. تھور کا درخت, اور تھور ایسا پودا ہے جس کا پھل یا پھول ان پر بھی کانٹے ہوتے ہیں. باقی تو ہے نا, کسی درخت پر کانٹے ہیں تو اس کا پھل جو ہے وہ صاف ہے, یا کسی پودے پر کانٹے ہیں تو اس کا پھول صاف ہے. تو یہ ایسا پودا ہے کہ اس کا پھل بھی اور اس کے پھول بھی کانٹوں سے لیس ہوتے. فشاربون علیہ من الحمیم, تو اس پر کھولتے ہوا پانی پینا ہوگا. یعنی کھانا بھی ہوا, کھانا پڑے گا, تھور کھانا پڑے گا. کیسا ہوگا، اس کی کتنی تکلیف ہوگی، کیسے زبان کاٹے گا، پہلے تو ہاتھ کاٹے گا نا جی، پھر زبان کاٹے گا، منہ کاٹتا ہوا، چیرتا ہوا، گلا چیرتا ہوا، اندر جہاں تک پیٹ میں جائے گا، میدے آنتوں سے گزر تو ہر شے کو چیرتا جائے گا۔ ایک بات کہ جو وجود کا حصہ جل جائے گا، پھٹ جائے گا، گل سڑے گا، ایک لہجے میں وہ دوبارہ وہاں پیدا ہو جائے گا، اور جو تکلیف کی شدت ہے وہ اسی طرح محسوس ہوگی جس طرح پہلی دفعہ کسی شے کے جلنے سے ہوتی ہے، حدت کا درجہ وہ۔ تو وہ کانٹے جب کھائے گا تو پھر ساتھ پینا بھی ضروری ہوگا، تو کیا پیے گا؟ تو اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتی ہے جیسے تانبا ایسی پیپ پینی ہوگی، کھولتی ہوئی پینی ہوگی، اور وہ جیسے پیے گا تو ساتھ ساتھ زبان منہ سے وہ تو حلق ہر چیز جو ہے وہ گلتی سڑتی چلی جائے گی، لیکن لہجے لہجے میں وقفہ نہیں آئے گا کہ وجود سلامت ہوتا جائے گا، اور پھر وہی ساری تکلیف سے ختم، پھر سلامت۔ اللہ کریم معاف فرمائے، سوچا نہیں جا سکتا۔ ایسا نہیں ہے پینا کہ ہاں بس ٹھیک ہے، پینا پڑے گا، اور کیسا پیے گا؟ فشاربون شرب الحیم، تو ایسے پیو گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ جانوروں میں ایک وقت میں سب سے زیادہ جو پانی جانور پیتا ہے وہ اونٹ ہے، اور اتنا پی لیتا ہے کہ ہفتہ بھر جو ہے وہ پھر اسے ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ کے موقع پر صحرا کو اسی طرح عبور کیا تھا کہ کوئی پانی نہیں تھا، گزرنا مشکل تھا، تو آپ نے اونٹوں کو پانی پلایا، اور اتنا پلایا کہ پھر راستے میں اسی اونٹ کا پانی بھی پیا جاتا اور اسی کے گوشت یا اس کی خوراک، اور انتہائی قلیل وقت میں۔ اور آج بھی تاریخ انسانی میں وہ کمال جو جنگی حربہ آپ نے استعمال کیا وہ اپنی مثال آپ رکھتا ہے، اور کتنے وقت میں، اور ناممکن جو سمجھا جاتا تھا اسے آپ نے ممکن بنا۔ تو اونٹ اتنا پانی پیتا ہے ایک وقت، کوئی جانور اس سے زیادہ بھی پی سکتا ہوگا، لیکن وجود یا حجم کے حساب سے ہوگا، ایک وقت میں جتنا اونٹ پانی پیتا ہے اتنا اور کوئی جانور پانی نہیں پیتا۔ پھر پیاسا اونٹ، پھر جب یہ اس پر بحث دیکھیں نا آپ ہیم پہ، تو اس میں ایک بات ایسی بھی بیان کرتے ہیں کہ خاص بیماری اونٹوں میں ہے کہ جب وہ اونٹ کو وہ بیماری ہو تو وہ اونٹ بار بار پانی پیتا ہے، اور زیادہ پیتا ہے اور بار بار پیتا ہے، تو پیاسے اونٹ جیسے پانی پیے گا۔ آدھا نزلہم یوم الدین، قیامت کے دن یہ ان لوگوں کی دعوت ہوگی۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ نتائج ہیں جس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اللہ کریم تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرماتا ہے۔ اصول ہے آخرت کی معافی کا، اصول ہے کہ دار دنیا سے روانی بحالت ایمان ہو۔ جو ایمان ضائع کر گیا، یا جس نے ایمان تک رسائی ہی نہیں اختیار کی، گیا ہی نہیں، چاہا ہی نہیں، انابت ہی نہیں کی، تو یہاں سے جب وہ بے ایمان ہو کر دار دنیا سے لحد میں اترا، برزخ میں منتقل ہوا، پھر بہت ختم۔ قیامت کے دن حساب کتاب جو ہے وہ کمی بیشی کا ہے، اور جو کافر و مشرق کا حساب ہے وہ ان کی سزا کے درجے کا حساب ہے، ان کی جنت اور دوزخ کا حساب نہیں ہے۔ اور یہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں ان کا حساب صرف یہ ہے کہ کس کی سزا کتنی ہے، ان کا حساب یہ نہیں ہے کہ ان کو پل صراط پر لے جاؤ، یہ تو سیدھی دوزخ ہے۔ حساب کیا ہے؟ کس درجے کی ہے؟ اگلے پچھلوں میں جو گروہ ہوں گے وہ اس کے مطابق ہوں گے، جو جس مزاج سے جس نے زندگی بسر کی، جس طرح کی زندگی بسر کی، اور جو ظلم ڈھائے ویسے جنہوں نے زندگی بسر کی وہ گروہ ہوں گے۔ یہ حساب نہیں ہے ان کا کہ انہیں معاف کیا جائے یا انہیں سزا دی جائے، ان کا حساب تو دوزخ کے درجوں میں ہے، کس درجے کی دوزخ کی آگ میں جائیں گے۔ پھر جب بات آتی ہے نا، جس طرح قرآن کریم فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنانے والے، اسی طرح ونذیرا، انجام بد سے مطلع فرمانا, نتیجے سے, یہ جو ہے نا کہ انجام یعنی ڈرانے والے, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جہاں ایسے کسی کو خوف در نہیں, یہ وہ ڈرانا ہے جو نتیجے میں وارد ہوگا. آج مبشرم و نذیرہ, تو جو بشارت ہے وہ بھی وہ ہے جس میں ہمیشگی ہے اور جو انجام پر ملے گی. اور جب بات و نذیرہ کے تحت آئے گی, اس کی تفسیر میں آپ جائیں گے, تو پھر یہ جو حصے قرآن کریم بیان فرما رہا ہے, جسے بیان فرمایا جا رہا ہے, جسے مخاطب فرمایا جا رہا ہے, اس سے انجام بد سے مطلب فرمانا کہ یہ جو غلط راہ کا انتخاب کر رہے ہو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا. فرمایا ھذا نزلھم یوم الدین, قیامت کے دن یہ ان لوگوں کی دعوت ہوگی. اب عمومی جو تصور ہے اس حوالے سے کہ دعوت ہوگی, تو ہوتا ہے کہ میزبان جو ہے اس کے پاس جانا, تو میزبان اپنی حیثیت کے مطابق میزبانی کرتا ہے. یہاں جب یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو اللہ کریم نے ہر شے پیدا فرمائی, پھر ہر عمل اور اس کے نتائج بیان فرما دیے. اب نتائج خود تعمیر کر رہے ہو اپنی پسند و ناپسند سے. اب اس کا انتخاب جو بھگت رہا ہے اس نے خود کیا ہے, تو پھر یہ دعوت جو اس نے خود بنائی ہے, پھر یہی میزبانی اسے میسر آئے گی کہ جس دعوت کا انتخاب تو نے کیا ہے پھر اسی طرح کے حالات کو بھگتو اور اسی میں سے گزرو. نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ, ہم نے تم کو پیدا فرما پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے. اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ سزا ہے, یا اسلام کی یہاں سزاؤں پر بات آتی ہے, کہتے ہیں یہ ظالمانہ سزا ہے. جس نے تمہیں پیدا فرمایا, تمہیں اپنی پیدائش اور اس کے حالات کا علم نہیں ہے. جس نے پیدا فرمایا اس کا پیدا فرمانا اس سے انکار کرتے ہو, جو نظام اس نے عطا فرمایا اس کا انکار کرتے ہو, اور جتنا انکار کرتے ہو اتنا پھر معاشرے میں اسے محسوس بھی کرتے ہو. آج جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں معزز سامعین کرام, تو مسلم ممالک میں سے ہمارا ملک ہے وطن عزیز پاکستان, جس کے نام کو اگر شرح کی جائے تو خانہ خدا یعنی مسجد آ کر ترجمہ بنتا ہے. مفاہیم میں جب بحث کریں تو یہ جو خانہ خدا کے نام پر ہمارے پاس ملک ہے, تو کیا اس میں مخلوق نہیں ہم بس رہے؟ اس میں بحثیت مسلمان کثیر تعداد ہماری نہیں, تو ہمارے معاشروں میں کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور عجیب بات ہے, مزاج ایسا ہو گیا ہے کچھ کہتے رہو سنتے وہی ہیں جو سننا چاہتے ہیں. عجیب عجیب ہمارے معاشرے کی حالت ہے. آپ جو مرضی کہو, الفاظ اور ہیں, کہہ کچھ رہے ہو, وہ وہی سن رہے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں, وہ ترجمہ ویسے ہی کریں گے جیسا انہیں پسند ہے. کمال ہے بھائی. او بھائی, جب سننے میں ہی تم نے تبدیلی کر دی تو اس کو سمجھو گے کہاں, پھر اس پر عمل کیا کرو گے, اور پھر نتائج کیا ہوں گے؟ تو جب ہم اس سارے تجاوز کو اور تکلیف دہ صورت کو دیکھتے ہیں, تو کیا اس میں ہمارا اپنا کردار نہیں شامل؟ ہم روز بحث سنتے ہیں ملک کی تعمیر کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, یہ صحت کے حوالے سے, احتیاط کے حوالے سے, تو اب آپ دیکھیں ہم کیسے کیسے تبصرے کرتے ہیں. تو حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں مسلمان خواب پر رہتا نہیں, مسلمان کا درس ہی حقیقت ہے, اور جو حقیقی حقیقت ہے وہ ہے جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہے. باقی سارے ابہام ہیں, ساری خواہشات ہیں, ساری انائیں ہیں, ساری شیطنت ہے. اب رمضان المبارک ہے, آخری عشرا ہے, لیلۃ القدر آخری عشرے کی زینت اللہ نے بنائی, وہ مبارک رات جس میں کلام ذاتی اللہ کریم نے عطا فرمایا. خبریں جو معاشرے سے آتی ہیں, جو روزمرہ کی فضا میں گونجتی ہیں, کوئی فرق نہیں محسوس کیا رمضان یا غیر رمضان کا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آیا, چھوٹے بڑے سارے شیاطین قید ہو گئے, تو معاشرے میں ایک واضح تبدیلی نظر آتی. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم غلطی کرتے ہوں گے یہ شیطان نے کرا دی. اب کدھر ہیں شیاطین؟ اس کا مطلب ہے کہ اب جو غلطیاں کر رہے ہیں رمضان المبارک میں, وہی معاشرے کی روش ہے جو رمضان سے پہلے تھی غیر رمضان میں, رمضان میں بھی وہی روش ہے. اس کا مطلب ہے کہ اتنی شیطنت ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکی ہے. اب کسی کو انفرادی طور پر بات کرنا یہ کسی کا مقام نہیں ہے, اللہ کریم جانے اور اس کی مخلوق جانے, لیکن حالات کو دیکھ کر تجزیہ تو ہو سکتا ہے, سمجھ تو آ سکتی ہے. تو میں نے نہیں محسوس کیا کہ جو غیر رمضان کی جو معاشرے کی خبر تھی رمضان المبارک میں آ کر اس میں کوئی فرق آ رہا ہو. وہی قتل و غارت, چور بازاری, وہی جھگڑے, وہی فساد. کیا ہے ہم اگر اس کا ادراک نہیں کریں گے تو یہ نتائج قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. فرائض نبوت میں یہ حصہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام بد کا بھی اعلان فرمایا, ان نتائج کا ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر جب بات تصدیق کی آئے گی کہ جس نے پیدا کیا اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے, تو یہ اعلان جو ہے یہ زبانی کلامی نہیں ہے, اس کے ساتھ تصدیق بالقلب درکار ہے جو عمل تک لے کر آئے گی. تو ماننا صرف دعووں کا نہیں نام, ماننے میں کردار شہادت ہے. اللہ جل شانہ ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے, ہمیں اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ابھی اسی فرصت کی جو زندگی ہے جس میں موقع ہے, اس میں اپنی ساعتیں پوری کر رہے ہیں. اللہ گزشتہ کی معافی عطا فرمائے, اور جو لمحات آ رہے ہیں اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ اس میں عمل سہل نصیب. رمضان المبارک ہے, آخری عشرہ ہے, مبارک ساتھی ہیں, مبارک راتیں ہیں, اور اس کی تاک راتیں دو گزر چکی ہیں, تین پیچھے ہیں. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, جو وہ فرمایا کرتے تھے, میں کوئی تحریری یا تحقیقی بات نہیں کر رہا, جو میں سمجھتا اور دیکھتا ہوں اس پر عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانا آخری تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو, اسے اللہ کریم نے ایسی شرف عطا فرمایا ہے کہ دنیا پوری جو ہے ان پانچ تاک راتوں میں کہیں نہ کہیں لیلۃ القدر سے فیض یاب ہو رہی ہوتی ہے. ہر تاک رات لیلۃ القدر ہے, کب کہاں ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کریم ان تاک راتوں کی جو ہے برکت وہ ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.